عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ الاعراف کے درس سے، کچھ درسوں سے ہم نے سورۃ البقرہ کی درس کی طرف آپ کی توجہ کو رکھا. رمضان مبارک کے اس ساعت کے احوال کے مطابق اور گزشتہ درس قرآن میں آپ کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 کے حوالے سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کی دیوی نعمت کو خرچ کرنے کے حوالے سے چند ضروری شرائط و قواعد آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے، اور اس بات کو واضح کیا جا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا ہر اس نعمت کا جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، اور ہر اس رزق کہ جو مال اور دولت ہی تک منحصر نہیں بلکہ حسن و شباب، قوت و بساط اور اسی طرح عقل و دانش اللہ رب العالمین نے جو مرحمت فرمائی ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین کی راہ میں اس کے بندوں کی امداد کے لیے صرف کرنا، اس کا مکلف اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے. کچھ مال تو ایسے ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، شریعت مطہرہ جس کا تقاضا کرتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جس کے براہ راست جس کا تقاضا تو نہیں ہوتا کہ اس کو ادا نہ کرنے پر جہنم کی وعید ہو، لیکن اس کی ادائیگی پر اللہ رب العالمین اپنی جانب سے اپنا قرب کامل مرحمت فرماتا ہے. وہ اموال جس کی ادائیگی کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے اور جس کی پابندی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ دو قسم کے اموال ہیں، جس کو صدقات فریضہ یعنی زکوٰۃ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور صدقات واجبہ جو صدقہ فطر کی صورت میں ہم ادا کرتے ہیں یا کفاروں کی صورت میں ادا کرتے ہیں. وہ صدقات ایسے ہیں جس کا ادا کرنا شریعت مطہرہ نے اس کا ہمیں پابند کیا ہے، اور اس کے علاوہ صدقات نافلہ کہ پورا سال پوری زندگی اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے دیتے رہنا، اور اس کا مقصد اور حصول اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنا. وہ انسان کے درجات اور انسان کی جانب سے، مومن کی جانب سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تشکر کے طور پر اس کو تصور دیا گیا ہے، اور وہ ظاہری اور باطنی انعامات میں ترقی کے اندر ایک مؤثر ذریعہ قرار پاتا ہے. زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی ادائیگی کے شرائط اور طریقے اور اس کے مسائل سے آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ذکر کر دیا، اور اب اللہ رب العالمین کی راہ میں مطلق مال خرچ کرنا اور مطلق نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے دی ہیں اس کو خرچ کرنے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اس کے آداب ذکر کیے جا رہے ہیں. یقیناً جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، رب کریم نے اس کی فضیلت کو ذکر فرمایا کہ اس نے ایسے خوشے کو پا لیا ہے کہ اس ایک خوشے سے، اس ایک بیج سے کئی خوشے نکل رہے ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر خوشے کے اندر جو ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 262 کے اندر کہ بے شک وہ لوگ اپنا مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال قرآن مجید نے ذکر کی ہے اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائے ہیں 7 بالیاں اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھانے والا ہے جسے چاہے اللہ رب العالمین اس عطا فرمائے. یہاں پر مفسرین نے ایک بڑا پیارا نقطہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص اپنی جانب سے کچھ رقم دیتا ہے، وہ 700 درجے پر کس طرح پہنچ جاتا ہے، اور 700 سے زیادہ مراتب پر اس کا شمار کس طرح ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہر چیز، جس طرح میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہر چیز کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، اور دین کی اصال اور بنیاد جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات، کہ جملہ اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے. اور جس طرح مسلم شریف کی حدیث ہے جو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک انگشت شہادت کو اٹھا کر اپنے قلب منیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ رب العالمین تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو یعنی اسلامی امور اور اسلامی تمام اعمال کو سرزد اور سرانجام دیتے وقت دو چیزیں گویا کے سامنے آتی ہیں، ایک تو وہ ظاہری عمل ہوتا ہے جس کا ارتکاب انسان کر رہا ہوتا ہے، یعنی مال اٹھایا کسی کو دے دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے دین کے تمام تر شعار جو سراسر معاشرت کی ترقی اور معاشرتی زندگی کی صلاح اور امن کا سب سے بڑا ضامن ہے، اب آپ دیکھیے کہ جو خرچ کرنے کا نظام قرآن مجید ذکر کر رہا ہے یہ غربت کا تتمہ کرتا ہے، غربت کا خاتمہ کرتا ہے۔ ایک متوسط آدمی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے پیمانہ بنا دیا گیا ہے کہ جو اس مال کے اعتبار سے صاحب نصاب ہو گیا، اب صاحب نصاب نے اپنے مال میں سے اتنی رقم سال کو پورا ہونے کے بعد دینا ہے جو زکات کا ایک پورا نصاب ہے، تاکہ وہ متوسط طبقہ اس جو اللہ کی راہ میں زکات دے رہا ہے یا اس سے اوپر کا طبقہ جو اللہ کی راہ میں زکات دے رہا ہے، تو انتہائی پسماندہ طبقہ ان کی زکات کے حصول کے ساتھ وہ درجہ بندی آپس میں جو ایک بن چکی ہے اور اس درجہ بندی کے اندر جو فاصلے اور خلا آ گیا ہے کہ غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور باہم حسد اور باہم ایک تکبر کی فضا رائج ہو رہی ہے جس سے چوری چکاری ڈکیتیاں اور ہر قسم کے گویا کہ وہ قبیح عمل جو اس وقت سر انجام دیے جا رہے ہیں، تو قرآن مجید اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا نظام دراصل معاشرے کے اندر جہاں غربت کو ختم کرنا ہے تو دراصل وہاں سے بدامنی اور ہر قسم کے وہ گناہ جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور معاشرت کی اقدار کو پامال کرتے ہیں، تو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کی تفویض کے ذریعے اللہ رب العالمین اس نظام کی درستگی کا حکم مرحمت فرما رہا ہے۔ لیکن ساتھ میں اس کو موقت کرنے کے، جس طرح گزشتہ درس میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک شخص کہا جاتا ہے کہ ایسا بنے جیسے معاشرے میں اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ معاشرے کے لوگ آپ کو اچھا سمجھے، بلکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسا نہ بنائے کہ معاشرے کے لوگ آپ کو اچھا سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ اللہ کی قدرت کی نظر میں آپ اچھے ہو جائیں، کیونکہ جو اللہ کی قدرت کی نظر میں اچھا ہوا وہ باطن سے بھی اچھا ہوگا ظاہر سے بھی اچھا ہوگا، ورنہ صرف فوٹو سیکشن کے لیے ہمارے سیاسی وزراء کی طرح کے سامنے بڑے نفیس کپڑے پہن کر اور غریبوں کی طرح کیچڑ میں بیٹھ کر ان کے ساتھ افطاری کر لی اور کہا کہ بڑا ظلم ہوا بڑا صدمہ ہوا اور بعد میں جتنا مال آیا سب ہتھیا دیا اور جو لوگوں کو اور دیگر اقوام کو اعتماد بھی نہیں ہے کہ یہ ظالم آ کر اب سیلاب زدگان پر کوئی چیز خرچ کریں گے کہ بھی نہیں کریں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ظاہر کو سنوارا ہے اور وہ یہ سمجھے ہیں کہ اپنی پذیرائی ظاہر کو سنوارنے سے، اچھا لباس پہننے سے اور میڈیا کے سامنے آ کر بظاہر غربت کے غریب لوگوں کے ساتھ اور سیلاب زدگان کے ساتھ اور حالات کی شکار لوگوں کے ساتھ چند میٹھے بول بول لیے جائیں، تو یہ مداری قسم کے جو لوگ ہیں یہ معاشرے میں انقلاب نہیں لاتے۔ معاشرے میں انقلاب وہ لوگ لاتے ہیں جو تمام امور جو سر انجام دیتے ہیں ان کا مقصد دنیا کو دکھانا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کی رضا ہوتا ہے، اور اسی کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اللہ کی رضا جب حاصل ہوتی ہے تو نیت درست ہو جاتی ہے، اور جب نیت درست ہو جاتی ہے تو نیت خود اس بندے کو عمل کی طرف راغب کرتی ہے، اور جب نیت اچھی ہو تو عمل بڑی خوبصورت کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اور نیت اگر خراب ہو تو عمل کے اندر فساد ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے اور تنگ نظری ہوتی ہے اور اس میں اقربا پروری اور غرض مبتلا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جملہ امور میں، جس طرح میں نے نماز کی مثال آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، اب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی چیزوں کے اندر بھی دو چیزیں، ایک شخص جو اسلام کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنا رہا ہے تو اس کے لیے اس بات کا تصور دیا گیا ہے کہ وہ جو عملی جامہ کسی بھی امور کو پہنا رہا ہے، زکات ادا کر رہا ہے، مال دے رہا ہے، کسی کو مشورہ دے رہا ہے، کسی کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کسی کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آ رہا ہے، اس کو یہ بتا دیا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے تو یہ عمل دنیا کی نظر میں بڑی پذیرائی کا ہے جو تو کر رہا ہے، اگر اس کو تو دوام بخشنا چاہتا ہے، اس کو ترقی دینا چاہتا ہے اور دنیا و آخرت میں اس کے ثمرے کو چاہتا ہے، تو جس طرح تو مسکرا کر کسی مسلمان سے مل رہا ہے تو پھر وہ بشاشی اپنے قلب کے اندر بھی پیدا کر، جس طرح تو مشورہ دے رہا ہے تو وہ نیک نیتی کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کر، تاکہ تیرا دل اور تیری نیت جب تیرے عمل کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گی تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ تو اس عمل کی ادائیگی بھی کر سکے گا اور اس کے اندر خوشبو اور اس کے اندر اخلاص، اس کے اندر یکتائی، اس میں بے غرضی ہوگی اور وہ سراسر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، اور وہ عمل جو اللہ کو دکھائے بغیر اور اللہ کو دکھانے کے بغیر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے وہ محض ایک شعبدہ ہوتا ہے، ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہوتا ہے، محض وہ ایک چند وقتوں کے لیے اپنے وسوق کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کے کردار اور حضرات اولیاء کرام کا کردار جو ہمارے قلب و جگر کے آج پر جو منقش ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو بھی نیکی کا کام کیا ہے، اپنی جاہ و حشمت کے لیے نہیں، اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے نہیں، وہ سراسر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو جب اللہ کی رضا کی نیت صالحہ کے ساتھ انہوں نے وہ عمل کیا تو وہ عمل انتہائی خوبصورتی کے بھی ساتھ ہوا اور اس کے اثرات آج تک باقی ہے، بلکہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ تو عمل کے اندر اثرات کی پختگی اور اس کی بقا جو ہے وہ نیت کے اعتبار سے، اس کی مقبولیت جو ہے وہ نیت کے اعتبار سے، اس کے ادائیگی کا طریقہ جو ہے وہ نیت کے اعتبار سے ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ان تمام چیزوں کو ذکر فرمایا۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین اس چیز کو آگے ذکر کرتا ہے کہ وہ ایک دانے سے سات بالیاں اگ گئی اور ہر بال سے سو دانے ہو گئے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس میں مال کی فراوانی نہیں ہے، بلکہ اس میں اصل چیز نیت کا اعتبار ہے۔ نیت جس قدر ترقی پر ہوگی، نیت جس قدر اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف ہوگی، تو وہ ایک روپیہ ہو یا ایک لقمہ ہو، وہ اس نیت کی ترقی کے اعتبار سے، نیت کی کشادگی کے اعتبار سے، نیت کی درستگی کے اعتبار سے، وہ اس کو ایک درجے سے اٹھا کر 700 درجے پر لے جاتا ہے، اور 700 درجے سے اس سے زیادہ اجر اسے عطا فرماتا ہے۔ دراصل وہ نیتوں کا کمال ہوتا ہے، یعنی بندے کی توجہ جتنی اللہ کی جانب ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کسے دے رہا ہوں، ہاں وہ مصارف کا اہتمام اللہ کے کہنے کے مطابق کرتا ہے، لیکن جب وہ دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ میں کوئی نام و نمود کے لیے دے رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی محبت اور اس سے اجر حاصل کرنے کے جذبے کو غلبہ دیتا ہے۔ تو وہ غلبہ جس قدر اس کے دل پر ہوتا ہے تو وہ ایک گنے سے 10 گنا اور 10 گنا سے 700 گنا اور 700 گنا سے اس سے زیادہ درجہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر آگے ذکر فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو واقعی میں اپنے دل میں اللہ کی رضا کی نیت رکھ کر، اللہ کو دکھانے کا ارادہ رکھ کر اور اللہ ہی سے اجر و امید کو رکھ کر اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں جو محض جب تک کیمرہ مین نہیں آئے تو وہ جیب سے ایک نوٹ نہیں نکالتے، یہ ان کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور خاموشی سے بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، دن میں بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، رات میں بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، چھپا کر بھی دیتے ہیں، اعلانیہ بھی دیتے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کو اعلانیہ خرچ کرنا اس وقت قرار دیا گیا ہے جب لوگ زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی ادائیگی سے غافل ہو رہے ہوں، لیکن جب جیسا ہمارا معاشرہ ہے الحمدللہ کہ ہر شخص چاہتا ہے خوف خدا کے تحت کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، تو پھر اس میں خوش اسلوبی یہی ہے کہ اس کو بھی وہ اخفا کر کے رکھے، اس کو بھی پوشیدہ کر کے دے، تاکہ جتنا پوشیدہ رکھے گا اور جتنا شور نہیں کرے گا اتنی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف چلے گی اور رضا کی طرف جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے اندر بھی اخفا اور پوشیدگی اس لیے رکھی گئی ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے وقت آپ کو اس بات کا پابند نہیں کیا گیا کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں شریف فقیر کو، اس کو آپ یہ کہیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں تمہیں عیدی دے رہا ہوں، میں تمہیں جیب خرچی دے رہا ہوں، میں تمہارے بچوں کی فیس کے لیے دے رہا ہوں، جو بھی آپ کلمہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کلمات جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے مختلف ہو رہے ہیں یہ اسی لیے ہے تاکہ جو تم دے رہے ہو اس نیت کو پوشیدہ رکھو۔ ہاں جہاں پر لوگوں نے زکوٰۃ کو سرے آغاز ہی سے انکار کر دیا ہے، اس کو ادا ہی نہیں کرتے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو مال میں دے رہا ہوں زکوٰۃ کا دے رہا ہوں، تو اعلان اس وقت رکھا گیا ہے اور اعلان کی ادائیگی اس وقت رکھی گئی ہے۔ لیکن جب تمام لوگ ایسے موجود ہو تو نیت کو گویا کے بلند کرنے کے لیے اور نیت کو ترقی دینے کے لیے اور باطنی اغراض کو ترقی دینے کے لیے پھر اس میں اخفا ہونا چاہیے، پوشیدگی ہونی چاہیے، اور جب پوشیدگی اور خاموشی ہوگی تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ رب کے اس تمام صفات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اعلانیہ بھی سماعت فرماتا ہے اور پوشیدگی کو بھی سماعت فرماتا ہے۔ اور فرمایا وہی لوگ جو نیت بہتری کے ساتھ اور نیت محض رضا الہی کی رکھتے ہوئے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ظاہری عمل کا ارتکاب ان سے ہوتا ہے، تو فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو ظاہر اور باطن کے حسین امتزاج کے ساتھ، اور یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ نہیں کہ آپ کو نیند آئی ہوئی ہے بس آپ نے جمعہ پڑھ کر یہاں سے اپنی جان چھڑا لینی ہے، نہیں، یہ اس حوالے سے ہے کہ اس سے آپ کو اپنی لیے ترقی کرنا ہے، جملہ اعمال میں ان تمام باتوں کو ذکر کرنا ہے، اور میں یہاں پر ایک روک کر ایک بات اور نیت کے حوالے سے آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو توجہ کے طور پر سماعت فرمائیے کہ اسلام اتنا عظیم مذہب ہے کہ سورہ نحل کی وہ آیت جو باقاعدہ خطبہ اب ہمارے لیے کہ ہم عربی زبان جانتے نہیں ہیں اور نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، انگریزی میں ہم بہت عبور رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے کاروبار اس سے وابستہ ہے، نیٹ پر ہماری لین دین اس سے ہوتی ہے، تو تمام امور اصطلاحات ہمیں یاد کرنا ہوتا ہے اس لیے کہ ہماری دنیا جو ہے وہ پھنس کے رہ جائے گی، تو اس کو یاد کرنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن جس سے ہماری دنیا و آخرت وابستہ ہے اس زبان سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھنا چاہیے۔ خطبہ جب امام صاحب پڑھتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے بس ایک کچھ پڑھ رہے ہیں وہ، بس ہمیں ان کے سامنے زانو تلمس کو خم کر کے خاموشی سے بیٹھ جانا ہے، تو یقیناً وہ خاموشی سے بیٹھ جانا ایک بڑے ادب کی بات ہے، بڑے اجر کی بات ہے، لیکن اتنی توجہ ہونی چاہیے کہ وہ جو پڑھا جا رہا ہے اس کلمات کے اندر نصیحت کیا ہے، اور پڑھنے والے پر بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ جو بول رہا ہے تو وہ خود سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں، یہ محضر رٹا لگا کر اس بات کو ذکر کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب خطبہ ختم کیا جاتا ہے تو اس وقت بڑی زبردست جو گویا کہ نصیحت بزرگوں نے جو خطبے میں شامل کی سورہ نحل کی اس آیت کی، اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس کا معنی آپ کبھی غور کرتے ہیں، فرمایا جاتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان اور احسان کا حکم دیتا ہے، وإيتاء ذی القربى، اور جو اللہ رب العالمین نے تمہیں مال دیا ہے اس سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو تم نے ان پر صرف کرنا، ان کا خیال رکھنا ہے، وینہى عن الفحشاء والمنکر، اور ہر وہ بےہودگی کے کام اور ہر وہ چیز جو وہ کام جو شریعت مطہرہ کی مخالفت والے ہیں اور ہر وہ کام جو سرکشی کی طرح ابھارنے والے ہیں اس سے اجتناب کرتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، یہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس لیے کہ تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو، لعلکم تذکرون تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو۔ یہاں پر حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں قرآن کی جامع ترین آیت ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جس طرح بنانا چاہتا ہے اس کا مکمل منشور اس میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ ایک تو اس کا یہ معنی آپ نے دیکھا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ عدالت جس میں وکیل چار نعرے لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ایک عدالت قائم ہو جاتی ہے، پھر اندر سے کسی نے 50 روپے بڑھا دیا تو کیس اس کے حق میں ہو گیا، 100 روپے کسی نے دے دیا تو کیس اس کے حق میں ہو گیا، تو یہ ظاہری عدالت نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ذکر کیا گیا کہ ان اللہ یامر بالعدل۔ اب قانون دیکھیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قانون وہ ہے کہ جو ظاہری طور پر نافذ کیا جاتا ہے، اگر اس میں گڑبڑ واقع ہو جائے تو لوگ بدچلنی کی طرف، بے حیائی کی طرف، بد کرداری کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن ایک قانون اللہ رب العالمین نے ایسا رکھا ہے کہ جس میں تمہارے جج اگر فراڈی ہو جائیں، تمہارے منصف حاکم اگر فراڈی ہو جائیں تو یہ ان کے ذمہ ہے، لیکن تمہارا یہ جو تمہارے رب سے رابطہ ہے اس کے اندر انصاف ضرور ہوگا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَاهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَاهُ، کہ اگر رتی بھر بھی اگر تم نے خیر کی ہے تو تم اپنے منہ کے آگے دیکھو گے اسے، اور رتی بھر بھی اگر تم نے شر کیا ہے تو آگے دیکھو گے۔ دنیا کا نظام عدالت اگر فراڈ پر مبنی ہو گیا ہے تو اس سے تم معطل نہیں ہو سکتے، تمہیں ایک اور عدالت میں حاضر ہونا ہے جہاں رائے کے برابر بھی تمہیں نیکی کا اجر دیا جائے گا، اور رائے کے برابر بھی اگر تم نے شرارت کی ہے تو اس کا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ فرما فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو وہ نظام رکھا گیا ہے جس طرح کہ اکثر یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ گورے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے ملک کے نظم و ضبط کو چلاتے ہیں، عدالت کے نظام کو چلاتے ہیں، وہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، قرآن تو ہمیں درس دیتا ہے گورے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو میں اس طرح کہنا چاہتا ہوں کہ گورے کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، وہ بھی ڈنڈے کے زور پر اس چیز کو مانتے ہیں، وہاں عدالت ہے، وہاں قانون ہے، وہاں پر قانون کی سنوائی ہے، وہاں پر ایک دوسرے کے حق کے لیے بات سنی جاتی ہے، اس پر فیصلہ کیا جاتا ہے، یا نہیں کہ برسہ برس سے ایک غریب خاتون اگر اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے سٹی کورٹ یا ہائی کورٹ میں جائے تو 100 سال تک اس کا کیس چلتا رہے، یہ محاورے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اور جج صرف اپنی چھٹی گزارنے کے لیے اس کو آگے تاریخوں پر ترخاتا رہے، اور وکیل صرف اپنی دیاری بنانے کے لیے معاملات کرتا رہے۔ تو جب ظاہری قانون ہمارے وطن میں ایسے ہو جائیں گے تو ڈکیتیاں ہوں گی، سیاسی جماعت لوگوں کو رہنمائی دینے کی بجائے وہی قتل و غارت اور گویا کہ بد امنی پھیلائیں گی۔ تو لہذا اگر قانون کی ظاہری طور پر بالادستی ہو تو آج بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ، آج بھی وہ دور آ سکتا ہے کہ جناب دروازے کھلے ہوئے ہو اور گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، آج بھی وہ دور نافذ ہو سکتا ہے کہ جناب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اپنے تجارت کے مراکز کو مقفول نہ کریں، تالے نہ لگائیں اور شٹر کھلا رکھیں، کسی کے اندر جرت نہیں کہ وہاں پر چلا جائے،
جبکہ یہ ہو کہ چور پکڑا گیا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، معاشرے میں اس کی بےزتی ہوگی، لیکن یہاں پر چوروں کے سرپرست اگر ہمارے وزراء ہو جائیں گے اور قانون کا دیوالیہ نکال لیا جائے گا، پھر آپ کہیں کہ مسلمانوں میں تہذیب نہیں رہی ہے، تو مسلمانوں پر جو جابر اور ظالم اور بدقسمتی سے جو حکمران اور قانون دان ہم پر مسلط ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے سارا نظام باطل ہو گیا ہے، لیکن گورا تو ظاہری عدالت کے ڈر کے ساتھ اس چیز پر عمل کرتا ہے، لیکن مومن کے لیے اگر ظاہری عدالت کا دیوالیہ نکل چکا ہو لیکن ایک عدالت ایسی ہو بالآخرۃ یوقنون جس کے حضور اس نے کھڑے ہو کر قیامت کے دن گواہی دینا ہے، اس عدالت کا تصور اس کے ظاہری عدالت کو بھی سنوارتا ہے اور باطنی عدالت کو بھی سنوارتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، اور یہی سورہ نحل میں ذکر کیا گیا جو ہر خطبے کے اندر، یعنی قرآن تو تعلیم دیتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں، قرآن تو تعلیم پیش کرتا ہے، اب آئیے اس کے درمیان داخل ہو کر وہ حکم کا نظام پیش کر دیا جائے، وہ معاملات کو رکھا جائے، تمہارا بیٹا اس چکر میں آئے تو اس کو بھی لٹکا دیا جائے، تمہارا بھائی اس میں آئے تو اس پر بھی گویا کہ ہاتھ صاف کرنے پر آسرا نہ کیا جائے، یہ عدالت کے نظام میں جب تک ایک شخص مرض سے نفرت کرتے ہوئے اس وقت تک جرم کے خاتمے کے لیے مستعد اور تیار نہ ہو جائے اور تنگ نظری سے ہٹ کر وسعت نظری نہ پیدا کرے کہ اس بندے کو سزا دینا اور اس کو انصاف دلانا، یہ وسعت نظری ہے، اس سے معاشرے کی بھلائی ہو جائے گی، جب تک یہ فکر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی معاشرے کے اندر اصلاح نہیں آ سکتی، ہمارے نزدیک کیا ہے کہ تنگ نظری اتنی ہے کہ میرا اور میرے چاہنے والوں کا مقصد نکل جائے، بعد میں سب بھاڑ میں جائے، جو کرنا ہے کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جب تنگ نظری اس اعتبار سے پیدا ہو جاتی ہے اور ہر ہم چیز کو بھاڑ اور کوڑا کرکٹ کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہی تنگ نظری مفاد پرستی پیدا کرتی ہے، اغراض کو پیدا کرتی ہے، خود غرضی کو پیدا کرتی ہے اور وہیں سے نظام کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھے کتنے خوبصورت انداز میں، میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں، قرآن مجید ذکر کرتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جس کے بارے میں تم سے پوچھے گا، عدل اور احسان کا، عدل وہ نہیں کہ جس کے لیے ریلیاں نکالی جاتی ہے، عدل وہ ہے جو قرآن یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو، ان اللہ یامر بالعدل، حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں عدل کا کیا معنی ہے، فرمایا عدل کا معنی یہ کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو، مل کر کہیں تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو، یہ عدل کا معنی ہے، پھر آگے ذکر کے بل احسان، عدل ہی نہیں رب تمہیں احسان کا بھی حکم دیتا ہے، اور احسان کس کو کہتے ہیں کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے بھی اچھا ہو جائے، مل کر کہیں تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے بھی اچھا ہو جائے، یہ نظام اسلام پیش کرتا ہے، اور اس حدیث پاک پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ نصیحت تو میں نے کر دی، آپ نے سن لی، لیکن اس پر عمل کس طرح ہوگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کفا برجل شرن، کسی آدمی کے لیے بدکار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ محفوظ فرمائے، کہ کفا برجل شرن، کسی انسان کے بدبخت ہونے کے لیے، شریر ہونے کے لیے، بدکار ہونے کے لیے، فراڈی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اَن يَرَ النَّاسَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ، کہ وہ ظاہری لباس سے لوگوں کو بتائے کہ وہ اللہ سے بہت ڈرتا ہے، حضور نے فرمایا کسی انسان کی بدبختی کے لیے اتنا کافی ہے، اس کی شرارت، اس کے فراڈ کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسا پیش کرے کہ اَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ، کہ وہ اللہ سے بڑا ڈرتا ہے، وہ قلبہ فاسق، اللہ اکبر، اور اس کا دل خود فاسق ہو، اس کا دل خود فاسق ہو، اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تھا نا کہ آپ کس سے ڈرتے ہیں، تو کہا جی خدا سے ڈرتا ہوں، کہا اور کس سے ڈرتے ہیں، کہا جو خدا سے نہیں ڈرتا، کچھ سمجھ رہے ہیں آپ، کہتے ہیں میں خدا سے ڈرتا ہوں اور اس آدمی سے ڈرتا ہوں کہ جو آدمی خدا سے نہیں ڈرتا، تو اللہ رب العالمین ہمارے حالوں پر کرم فرمائے کہ ہم اپنے سامنے لبادہ اوڑھ کر اپنے اوپر خوف خدا کا غلبہ تو بہت ظاہر کرتے ہیں، لیکن رسول مکرم نے فرمایا کہ کفا برجل شرن، اس آدمی کی بدبختی کے لیے، شرارت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے کہ وہ خدا سے بہت ڈرتا ہے، وہ قلب ہو فاجر، اور دل اس کا جو ہے وہ فاجر ہو، فسق میں مبتلا ہو، کہ دل میں تو اس کے اندر دنیا پڑی ہوئی ہو اور لوگوں کے سامنے صاف ستھرا بن کر اللہ کے خوف کی باتیں کرے، تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمارے ظاہر و باطن کے تضاد کو ختم کرے، اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کرو، والاحسان، اور اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے بھی زیادہ آسان صاف کرو، اور اسے آہستہ کرو، اسے پاکیزہ کرو، اور وہ کب ہوگا، جب اللہ کی یادیں ہمارے دلوں کے اندر استوار ہوگی، خدا کے حضور کھڑے ہونے کا جذبہ ہمارے ذہنوں میں استوار ہوگا، اور ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں روزے کی معاملے کو آپ کے سامنے واضح کرتے ہوئے، دیکھیں آپ کو بھی بڑی سخت پیاس لگ رہی ہوگی، جمعہ کا دن ہے، آپ نیند چھوڑ کر بھی آئے ہیں، گھر میں ساری سہولت آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ پانی نہیں پیتے ہیں، کمرے میں آپ اکیلے ہیں، پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے لیکن آپ نہیں پیتے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھ لوں اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ جناب آپ کو پیاس لگ رہی ہے، گرمی سخت ہے، آپ پانی کیوں نہیں پیتے، اگر ہم صرف سادہ سے جواب دے دیں روزہ ہے تو ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، ہم نے پھر کچھ حاصل نہیں کیا، ہم بس ایک کولو کے بیل بن کر ایک چکر لگا رہے ہیں، روزہ ہے، ہم نے کہا جی روزہ تو ہے اس لیے پانی نہیں پی رہے، لیکن پانی اگر پی لے تو کیا ہر جائے، وہ کہہ گئے جی اللہ نے منع فرمایا ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ پر تھوڑی شرم کرنی چاہیے، جس رب نے ہمیں منع کیا ہو کہ پانی نہ پینا، اس کے لیے ہم روزے میں صبح سے لے کر شام تک پانی نہیں پیتے، اس رب نے ہمیں یہ منع نہیں کیا کہ خیانت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، چوریاں نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا، کم نہ تولنا، تو یہ روزہ کیا سکھا رہا ہے؟ روزہ یہی تو سکھا رہا ہے کہ جس رب کی یاد میں تم نے پانی کو چھوڑا ہے، کھانے کو چھوڑا ہے، تو یہ ایک مہینے کی تربیت تمہیں پورے سال کے لیے پابند مسلمان بنانا چاہتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی روح اور اس کے مقصد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب